بسم الله الرحمن الرحیم. برادران، آج سیمینار کا آخری اور چوتھا دن ہے. بہت سی باتیں آپ سے ہوئیں، بہت سے سوالات پوچھے گئے اور کیے گئے، جواب بھی ان کے دیے گئے، لیکن وقت کی قلت کے باعث بہت سے جوابات تشنا رہ گئے. بعض جوابات ہم نے بعد میں دینے کی کوشش کی اور دیے، لیکن اس کے باوجود تشنگی محسوس کی جاتی رہی. اور یہ تشنگی خود اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ سپیکر بھی اپنے پورے ایمان کے ساتھ اور سننے والے بھی پورے جذبے کے ساتھ اس پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس سے دونوں استفادہ کر رہے ہیں. آج ہم آفات دین کے متعلق وہ آفت بتانا چاہیں گے، کل والا سلسلہ بھی ہم جاری رکھیں گے، لیکن ہم وہ آفت بتانا چاہیں گے کہ جسے ہم نے خارجی آفت کہا تھا. برادران، خارجی آفات بھی بہت سی ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس محفل میں جو بتائی جا سکتی ہیں اس حوالے سے کہ جو آپ اور میں کر سکتے ہیں یا آپ اور میری سطح کے لوگ جو کر سکتے ہیں، زیادہ تر ہم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. ورنہ آفات، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، اگر فہرست گنوائی جائے تو ایک گھنٹے میں تو شاید فہرست گنوائی جا سکتی ہے کہ جو آفات ہیں دین کے لیے، جو ہم نے اور ہمارے دشمنوں نے دونوں نے مل کے پیدا کر رکھی ہیں. اور بہت سی ایسی آفات ہیں جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. ہم نے کوشش کی کہ چند آفات کی طرف متوجہ کروا دیا جائے. آج جس آفت کا ہم تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، جسے ہم نے خارجی آفت کا نام دیا، اس کو ہم یوں عنوان دیں گے کہ اپنے دین کو سمجھنے میں غیروں پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا. اس کی میں وضاحت اس طرح کروں گا کہ ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے، ہم بھروسہ کریں مستشرقین پہ، جو وہ بتائیں ہم اس کو سمجھیں یہ ہمارا دین ہے. اور بہت سے لوگ اس آفت کا شکار ہیں جنہوں نے مستشرقین کو پڑھا ہے، جو جانتے ہیں کہ مستشرقین نے اسلام کے بارے میں یا باقی جو سرزمین مشرق میں ادیان ہیں ان کے بارے میں جو آرا دی ہیں، جو نتائج نکالے ہیں، وہ کس قدر بھیانک ہیں. اگرچہ میں مستشرقین کی محنتوں کو سمجھتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے واقعاً بڑی عظیم خدمت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مسلم ہے کہ بہت سے مستشرقین ایسے ہیں کہ جنہوں نے دین کی دشمنی میں بہت کچھ کیا ہے. اور ہمارے نیم تعلیم یافتہ افراد کے اذہان کو دین سے بہت دور کیا ہے. یا یوں کہیے کہ جو خود نتائج دینا چاہتے ہیں ان نیم تعلیم یافتہ افراد کو، وہ نتائج دیے ہیں کہ جو دین کی حقیقی تصویر نہیں ہے. کل بھی ہم نے کچھ الفاظ استعمال کیے، بعد میں ہم سے وضاحت پوچھی گئی کہ اس کا معنی کیا ہے. اگرچہ وہ الفاظ بہت سخت نہیں تھے، لیکن بہت مشکل نہیں تھے، لیکن کیونکہ اب آغاز ہوا ہے علم کی طرف بڑھنے کا انشاءاللہ یہ مشکلات مطالعات کے ساتھ ساتھ حل ہوتی رہیں گی. کل ادیان کے بارے میں کہا کہ آپ نے ایک لفظ ادیان استعمال کیا ہے تو اس کا معنی کیا تھا؟ یہ دین کی جمع ہے. ایک دین ہو تو اسے دین کہتے ہیں, اگر زیادہ دین ہو تو ادیان کہا جاتا ہے. اب میں صرف یہ معنی بتانے کے لیے میں نے یہ زحمت نہیں کی, یہ جو جملات میں اب کہہ رہا ہوں یہ ہم اپنی اصطلاح میں ادیان کہہ دیتے ہیں, لیکن قرآن نے کبھی بھی ادیان کا لفظ استعمال نہیں کیا. قرآن نے ہمیشہ دین کا لفظ استعمال کیا اور دین واحد کا لفظ استعمال کیا. قرآن نے بڑی سراحت سے کہا ہے کہ اے رسول, ہم نے تمہاری طرف وہی دین بھیجا جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی, ابراہیم کو کی تھی, موسیٰ کو کی تھی, عیسیٰ کو کی تھی, اور باقی انبیاء کو جو ہم نے دین بھیجا ہے تمہاری طرف بھی وہی دین بھیجا. تو کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بنیادی اصول ہیں جس پہ دین کی عمارت ہے, جسے ہم اصول دین کہتے ہیں, وہ سب ادیان میں ایک ہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین نوح میں توحید کا کوئی اور تصور ہو, دین ابراہیم میں توحید کا تصور بدل گیا ہو, اور دین محمد مصطفیٰ میں کوئی اور تصور پیدا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. جو دین نوح میں, یہ جو نام بھی لے رہے ہیں الگ الگ, یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے, ورنہ جو دین نوح ہے وہی دین محمد ہے, جو دین ابراہیم ہے وہی دین موسیٰ و عیسیٰ ہے. تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ادیان در حقیقت ہم یہ سمجھانے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں, ورنہ کبھی بھی قرآن نے ایک سے زیادہ دین کو قبول نہیں کیا, ایک ہی دین کو قبول کیا. دوسری بات جس کی طرف ہم توجہ دلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مستشرکین, آج میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں کہ مستشرکین یہ کیا, یہ نئی ایک اصطلاح آ گئی, اس کی ہم وضاحت بھی کریں گے کہ وہ محققین, وہ اسکالرز, وہ پڑھے لکھے افراد کہ جو سرزمین مشرق کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, انہیں مستشرک کہا, سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں, انہیں مستشرک کہا جاتا ہے. وہ مغرب کی زمین میں رہتے ہیں, سرچ کیجئے, یورپ میں رہتے ہیں, انہوں نے یہاں پہ وہ آئے, انہوں نے چاہے تو کسی بھی علاقے کی ثقافت پر تحقیق کی, کسی بھی تہذیب و تمدن پہ تحقیق کی, کسی بھی دین کے کسی ایک پہلو پہ تحقیق کی, یا کلی طور پر کسی دین پہ تحقیق کی, ریسرچ کی, تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ایسے شخص کو ہم کہیں گے یہ ہے مستشرق. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مستشرقین نے, بعض مستشرقین نے بڑی خدمات دی ہیں, اور یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ بہت سی چیزیں جو مشرق زمین کو کرنی چاہیے تھیں, بہت سی تحقیقات جو مشرق زمین کا حق تھا, وہ سرزمین مشرق نے نہ کی اور وہ سرزمین مغرب نے کی. اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خدمت کی, لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے افراد مستشرقین میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جان بوجھ کے دین کی مخالفت میں بہت کچھ لکھا. بعض ان میں سے جاہل بھی ہیں. ایک مثال سے میں آپ کو بتاؤں گا, ایک مستشرق ایران کے ماحول میں رہے, وہاں کے بارے میں تحقیق کرتے رہے, اب زبان تو صحیح طرح سے ان کو جتنا عرصہ ہو رہا ہے نہ آئی, وہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے, وہ سمجھے یہ اس کے لفظی معنی انہوں نے کر دیے. آپ کو معلوم ہے جو خاص محاورات ہوں لفظی معنی سے اس کا مطلب واضح نہیں ہوتا, وہ خاص مفہوم کے لیے بولے جاتے ہیں. اردو میں بھی بہت سے ایسے محاورات ہیں. تو انہوں نے جب تحقیق کی, وہاں گئے, تحقیق کا جو انہوں نے نچوڑ پیش کیا, ان سے اس طرح کی غلطیاں ہوئیں. پھر ایک استعمال ہوتا ہے بینی, دماغ, یہ ناک کے لیے استعمال ہوتا ہے. داغ استعمال ہوتا ہے گرم کے لیے, گرم ہے کچھ. اب یہ ایک محاورہ فارسی کا تھا, اس کا مفہوم کیا ہے؟ انہوں نے وہی لفظی میں نے لکھ دیا کہ جب بھی یہ آپس میں ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تمہارا ناک جو ہے وہ گرم ہے, گرم ہے. اب حالانکہ وہ ناک کے متعلق نہ سوال ہے نہ کوئی وہ پوچھ رہا ہے, وہ خیریت کے الفاظ ہیں. اب کیونکہ یہ نہیں سمجھتے تھے, انہوں نے اس طرح کی بات. تو بہت سے لوگ جاہل بھی ہیں, لیکن بہت سے لوگ مستشرق ایسے ہیں کہ جو جاہل نہیں ہیں, لیکن جان بوجھ کے انہوں نے اس مذہب کا حلیہ بگاڑا ہے. یہ بڑی سطح کے افراد جو اپنے آپ کو بڑی سطح کا سمجھتے ہیں, جنہیں میں نے کمپڑ کا لقب دیا ہے, اور یہ ویسے ہی نہیں دیا, اور ان کی خرابیاں کم نہیں ہیں دوسروں سے. اس کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں کروں گا. میں مستشرقین کے حوالے سے ایک دو باتیں کر کے پھر اس موضوع کو شروع کروں گا. انہوں نے یہ آغاز کہاں سے ہوا, اور ہمارے رہبروں نے, ہمارے رہنماؤں نے اس کو کس طرح سے روشن اور واضح کیا, اس خطرے کو. آپ نے نام سنا ہوگا کعب احبار, ایک یہودی شخص تھا, اس نے اسلام قبول کیا, وہب ابن منبہ, اس کا نام بھی آپ نے شاید سنا ہو. کلی طور پر اسرائیلیات آپ نے سنی ہوگی, کہ جو ہماری روایات میں وہ روایات کی جو یہودیوں کی طرف سے آئی ہیں, بہت سی روایات ایسی ہیں, بہت سی جس کو حدیث عام طور پہ آپ سمجھتے ہیں. حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو معلوم ہو کہ یہ رسول اللہ نے کہی ہے, یہ انہوں نے فرمایا ہے, پھر تو وہ حدیث ہوتی. یا بعض گروہوں کے نزدیک معصوم نے جو بات کی ہے وہ تو ہوگی حدیث. اب ایک بات منسوب ہو جائے رسول اللہ سے, کسی امام سے, تو اس کو ہم حدیث نہیں کہہ سکتے جب تک معلوم نہ ہو کہ یہ انہوں نے کہی ہے, انہوں نے فرمایا. یا اگر ہم حدیث کہیں گے, کہ یوں کہیں گے کہ یہ حدیث ہے, یہ ایک بات ہے, یہ ایک خبر ہے, سچی ہے یا نہیں, پھر ہم کہہ دیں گے. اگر سچی ہو تو کہیں گے یہ حدیث درست ہے, یہ حدیث صحیح ہے, اور اگر صحیح نہ ہو, ثابت ہو جائے کہ یہ نسبت ٹھیک نہیں ہے, پھر ہم کہیں گے یہ حدیث درست نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو اس کا آغاز ہوا ہے, اور خاص جس جیسے میں بات کر رہا ہوں اس جیسے یہ افراد ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا, انہوں نے, کیونکہ یہ تورات و انجیل کے ماہر تھے, اور ہمارے اسلام میں بعض صحابہ تورات و انجیل کو نہیں سمجھتے تھے, ان کے علمی روب و دبدبے میں بہت سے صحابہ کرام بھی آ گئے, اور وہ پوچھتے تھے کہ کیا رائے ہے اس میں. اب کیونکہ ان کے مطالعات تھے, اب یہ بتاتے تھے جی اس میں یہ رائے, اپنا نظریہ بتا رہے ہیں. اس میں جنہوں نے اس بات کو, اس خطرے کو, اس آفت کو جنہوں نے محسوس کیا سب سے پہلے اور سب سے گہرے انداز میں, وہ جناب امیر علیہ السلام کی شخصیت, اور ان کی اتباع میں حضرت ابو ذر غفاری. واقعات بہت سے ہیں. ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری خلافت ثالثہ میں, تیسری خلافت میں جو بیٹھے ہیں, اور بحث چل پڑی کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آیا مال جمع کیا جا سکتا ہے, اب صحابہ میں گفتگو ہو رہی تھی تو آخر کار کعب ابن احبار کی طرف رخ کیا. صحابہ نے اور پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے, کیونکہ یہ ایک صاحب علم شخص تھا. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جتنا بھی مال جمع کرو کیا جا سکتا, زکات ادا کر دی جائے اس کے بعد جتنا مال کو جمع کرے کر سکتا. حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے اور ان کا خاص جو انداز تھا اس انداز میں انہوں نے کہا, اے یہودی کے بیٹے, تو ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ اسلام کیا, تو ہمیں خبر دے گا اسلام کیا ہے. تو میں اس جہت سے اسے مستشرق کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر ہمیں بتائے کہ اسلام کیا ہے اور ہم اس کی بات کو سمجھیں کہ یہ اسلام ہے, تو یہ اتنا بھیانک ہے کہ اس کو بہت سے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی نہ سمجھ سکے. اور اس کو اسلامی حقیقی کے حقیقی وارث جناب امیر علیہ السلام اس خطرے کو بھانپ گئے. انہوں نے کہا کہ اے یہودی, تو نہیں سمجھتا کہ اسلام کیا ہے, میں اس کے ساتھ ایک عرصے تک رہا ہوں کہ جو اسلام کو سمجھتا ہے رسول اللہ بھی اور جناب امیر علیہ السلام بھی. قرآن کی آیت پڑھی, قرآن کی آیت میں یہ تھا کہ وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی, کیونکہ اس وقت سکے سونا اور چاندی کی شکل میں تھے, جو یہ جمع کرتے ہیں اور اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے, اے رسول ان کو عذاب خداوندی, عذاب جہنم کی بشارت دے دو. اور پھر اس آیت کے اگلا حصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جنہوں نے مال جمع کیا, قیامت کے دن ان کے پیشانی, ان کے پہلو اور ان کی پیٹ کو اس سے داغا جائے گا اور یہ کہا جائے گا, یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اور اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کیا تھا. یہ آیت پڑھی اور کہا قرآن کی واضح آیت کہ مال جمع نہیں کیا جا سکتا, اور تم ہمیں سمجھاتے ہو کہ مال جمع کیا جا, زکات ادا کر دی جائے, اب تم 2 کروڑ کی, 10 کروڑ کی, 50 کروڑ کی, اربوں کی, کھربوں کی جائیداد بناؤ جبکہ محتاج موجود ہوں اس معاشرے میں. انہوں نے کہا نہیں جمع کیا جا سکتا. اگرچہ یہ ضمنی بات ہے لیکن مجھے یہ ضرور یہاں پر کہنی ہے کہ عملاً ہم کہلواتے مومن ہیں, عملاً ہم نے وہی رویہ اختیار کیا ہے, وہی سیرت اپنائی ہے جو کعب ابن احبار نے بتائی تھی. عملاً ہم نے سیرت ابو ذر پر عمل نہیں کیا, سیرت علی پر عمل نہیں کیا. اگر ہم سیرت علی اور سیرت ابو ذر پر عمل کرتے تو اس معاشرے میں نہ غربت ہوتی اور نہ ہی کسی کی جائیدادیں اربوں اور کروڑوں میں ہوتی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور یہ تاریخ کا سچا واقعہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کو 70 اونٹ ملے تھے خیبر میں جو مال و دولت سے لدے ہوئے تھے. آج کل اگر آپ حساب کریں تو وہ کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے, لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب امیر گھر آئے ہیں تو ایک درہم بھی پاس نہیں تھا اور سارے کا سارا وہ غربا میں تقسیم کر کے آیا. تو ہمارے پاس جب ایسی سیرت موجود ہے پھر ہم تاویل کریں. اور جناب سیدہ نے ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ حسنین شریفین, آپ تو حسنین شریفین کے پاس کپڑے نہیں ہیں, میرے پاس اچھا لباس نہیں ہے, ہمارے پاس کنیزیں نہیں ہیں, ہمارا گھر کھلا نہیں ہے. حالانکہ نہیں تھا, یہ سب چیزیں کی ضرورت تھی. میں وہ جگہ بھی دیکھ کر آیا ہوں اور وہ نشانات جو میں نے تاریخ سے پڑھے ہیں خود میں نے اس کا اندازہ لگایا کہ گھر کتنا وسیع تھا جناب سجدہ کا. اتنا کچھ آیا لیکن اس کے باوجود جناب امیر علیہ السلام کا کیا جواب تھا, انہیں دے کر آیا ہوں جو ہم سے زیادہ محتاج تھے. اور جناب سجدہ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. تو یہ کیس کون سی آفت ہے یہ وہ آفت ہے کہ غیر ہمیں بتائیں کہ یہ ہے اسلام اور ہم اس پر عمل کریں. اور یہاں پر جو میں اس واقعے کا بھی تذکرہ کیا, یہ اس لیے کیا کہ عملاً ہم کعب ابن احبار کے مقلد ہیں اور اسی سیرت کو اپنائے ہوئے, سوائے وہ افراد, میں نہیں کہتا کہ ہم آپ سب ایسے ہیں ہم سب ایسے ہیں, سوائے وہ افراد جو ان مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں. یہ صرف ایک پہلو میں نے آپ کو بتایا, اور یہ پہلو اتنا بھیانک ہے مال والا اور جاہ و جلال والا کہ جو میری ریسرچ جو میں سمجھا ہوں تاریخ اسلام سے کہ بنیادی طور پر اہل بیت اور ائمہ اہل بیت جو تنہا رہ گئے وہ اپنی اسی رائے پہ باقی رہنے کی جس تنہا رہے. جناب امیر علیہ السلام مال و دولت کے سلسلے میں حضرت عقیل آتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں, کچھ مجھے دے دیجئے, میرے وظیفے سے زیادہ کچھ دے دیجئے. تو جناب آپ نے سنا ہے جناب امیر علیہ السلام نے سلاح گرمائی ہوئی وہ ان کے ہاتھ پہ لگائی, چیخ اٹھے کہا کہ مجھے تم جلاتے ہو. تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے, تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں آخرت کی آگ میں جلوں, نہ تمہارے حق سے زیادہ تمہیں نہیں دے سکتا. یہ تو سیرت ہے جناب امیر علیہ السلام. دوسری طرف ہماری طرف آ جاؤ, ہماری بات مان لو, ہماری تائید کر دو, جھولیاں بھر دیں گے, بھر دیں گے. کون پاگل ہے, ایمان بھی پختہ نہیں ہے, کون پاگل ہے کہ جناب امیر کا ساتھ دے, دیوانہ ہی ہے نا, ایمان کی آگ لگی ہوئی ہوگی تبھی ساتھ دے گا, ساتھ نہیں دے گا. آہستہ آہستہ چھٹتے 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 اتنا اس مقام پہ پہنچ گیا کہ جناب امام حسن علیہ السلام کو مجبوراً صلح کرنی پڑی. کہ کیوں ہوا, اس میں بنیادی مسئلہ اسی نظریے کا تھا کہ یہ تو صاف صاف کہتے تھے کہ اپنی ضرورت اور بس. جناب امیر علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ میں نے آج تک کوئی دولت مافور نہیں دیکھی, مافور نہیں دیکھی جہاں دولت جمع ہو کہ جس میں غرباء کا خون شامل نہ ہو, غرباء کا حق شامل نہ ہو, میں نے آج تک نہیں دیکھی. جہاں دولت جمع ہوگی وہاں غرباء کے حقوق غصب ہوں گے, تب دولت جمع ہوگی. تو جو یہ تنہا رہ گئے ہیں ائمہ اطہار, اس میں ایک بنیادی عنصر اس کا ہے کہ ہم نے غیروں سے دین سیکھا اور اس پر عمل کیا, جس کی میں نے یہ مثال آپ دی. اس کے بعد آج بھی کچھ باتیں اتنی شہرت پکڑ گئیں انہی مستشرقین جو غیروں نے ہمیں دین سکھایا کہ آپ نے بڑے بڑے اپنے زاکرین سے سنا ہوگا, وہ تومتیں کہ جو آئمہ کے دشمنوں نے لگائی تھیں ہم سمجھتے ہیں یہ تومت ٹھیک ہے. اس کی میں مثال دوں آپ, امام حسن علیہ السلام کے جو حریف تھے انہوں نے دو تومتیں لگائی, ایک تو کہا کہ یہ طلاقیں بہت دیتا ہے, نعوذ باللہ عیاش, ایک شادی کی دوسری کی تیسری کی, ایک کو طلاق دی دوسری کر لی, یہ تہمت تھی دشمنوں کی طرف سے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ کسی بات کے موقع کے لیے انشاءاللہ. دوسری تہمت کیا تھی, اس میں تو اپنے بھی شامل ہیں بہت سے لوگ, امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت وسیع تھا, عیاشی کراتے تھے, خود بھی بہت کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی تم یہ کھاؤ. جناب امیر علیہ السلام کا دسترخوان نہیں تھا, اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس وقت تو تھا نہیں, امام حسن علیہ السلام کا وسیع دسترخوان تھا. السلام بیچارے ایسے ہی مظلوم سے تھے. یہ تہمت ان مستشرقین کی ہے جو اس زمانے کے مستشرق میں کہوں کہ جو بے دین افراد ہیں جنہوں نے امام حسن علیہ السلام پر تہمت لگائی. آج ہم میں سے بہت سے افراد ہیں جو باور کیے ہوئے ہیں, باقی امام حسن علیہ السلام سلو پسند تھے اور وہ اس دنیا سے انہوں نے بہت سا استفادہ کیا, اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اس طبیعت کے مالک نہیں تھے. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ غیروں سے ہم نے دین سیکھا. جب ہم غیروں سے دین سیکھیں گے تو اس دین کا حلیہ ایسا ہوگا اور نتیجہ تن پھر ہماری روش بھی وہی ہوگی. جب بھی کوئی بات کرے گا تو وہ کہیں گے ہم اگر یہ کر رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام کا بھی تو بہت بڑا دسترخوان تھا, ہم بھی ٹھیک کر رہے ہیں. پھر یہ تہمت اور بھی دو اماموں پہ اور بھی لگائی گئی, ایک امام جعفر صادق علیہ السلام اور ایک امام رضا علیہ السلام. نعوذ باللہ, پہلے نمبر پر تو جو حضرت علی کے متعلق تو معلوم ہے سب کو کہ یہ نہ زیادہ کھاتے تھے نہ کھانے دیتے تھے, یہ جو جس کا حق ہوتا تھا وہ اتنا ہی دیتے تھے. یہ تو ان کے متعلق تو ہم یہی سمجھتے ہیں. امام صلی اللہ علیہ السلام خوب اور طبیعت کے تھے, وہ اڑاتے تھے. اور امام صادق علیہ السلام کے متعلق بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اعتدال کا رستہ ہمیں بتایا اور یہ وضاحت کی ہے. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یبنا رسول اللہ آپ اور حالت میں ہیں جبکہ صحابہ کرام اور رسول اللہ اور حالت میں تھے, وہ اتنا اچھا لباس نہیں پہنتے تھے, وہ اتنا اچھا کھاتے نہیں تھے, لیکن آپ کی کیفیت ان کی کیفیت سے مختلف ہے, تو یہ تفاوت کیوں ہے؟ توجہ کیجئے گا جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام نے پورا ایک مناظرہ ہے ان کے ساتھ, انہوں نے پھر سوال کیا پھر جواب دیا, مولانا نے پھر سوال کیا پھر جواب دیا. اس میں جو بنیادی بات بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس زمانے میں چونکہ غربا کی ایک بڑی تعداد تھی, زمانے کے حالات یہی تھے, ایسے ہی تھے کہ انہیں بھی ایسا کرنا پڑتا تھا, لوگ بھی ایسے تھے. لیکن آج کل چونکہ حالات درست ہیں, ہر آدمی کے پاس مال و دولت ہے, لہذا اس سے مومن کا حق ہے کہ وہ اس سے استفادہ کرے. بات یہ ہے, اب ذرا خیال کیجئے, اگر تو اب حالات, اس زمانے میں حالات واقعی عمدہ تھے, ایسے بھی حالات آئے کہ زکوٰۃ لینے والا ملتا نہیں تھا, کوئی غربت نہیں تھی, حالات مادی بہت اچھے تھے. اب بتائیے کہ یہ آج کل کے جو حالات ہیں, یہ ایسے حالات جو لوگ اس سے استنباط کرنا چاہتے ہیں استنباط کرتے ہیں, آیا آج کل کے حالات ایسے حالات ہیں؟ تو جو اگر جناب امام صادق علیہ السلام پر ہو تو بھی تہمت, امام رضا علیہ السلام پر ہو تب بھی تہمت, انہوں نے کبھی افراط و تفریط سے کام نہیں لیا, اور اگر کبھی اچھا کھایا پیا تو حالات سب کے ایسے تھے کہ سب اچھا کھا پی رہے تھے, تو ایسے موقع پہ کیا جا سکتا ہے. تو عملاً میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ کعب ابن احبار کے مقلد اور اس کی سیرت پر چل رہے ہیں, یہ اس لیے کہ ہم نے دوسروں سے دین سیکھا. اب ہم اس جہت کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جس پر ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی اور آج بھی ہم چاہیں گے کہ اس پر کچھ نہ کچھ گفتگو ضرور ہو جائے. وہ معاملہ کن کا ہے؟ کم پڑھ افراد کا. ایک کم پڑھ افراد کی قسم میں نے کل بتائی تھی اور ایک آج بتانا چاہوں گا. بہت سی اقسام ہیں ان کی, ساری ہم باتیں نہیں کر پائیں گے. کل ہم نے بتایا تھا کہ یہ کسی حیثیت کے مالک ہو جاتے ہیں, اور دو چار ہم نے پیشے بھی بتائے تھے کہ یہ مقام بتایا تھے کہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ پوچھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور نہیں پوچھتے. کچھ افراد جو میری اپنی رائے میں ان سے بھی بدتر ہیں, وہ کون ہیں؟ کسی مقام پہ بھی نہیں ہے. یہ تو چلو چیف جسٹس تو ہیں, جج تو ہیں, کچھ تو ہیں, یہ کلرک ہیں, وہ چلو دنیا کے اعتبار سے تو ایک مقام پہ ہیں, اگر نہیں آ رہے تو ایک ان کو مقام مجبور کر رہا ہے, حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جب فارغ پھرتے ہیں فلسفے بہت جھاڑتے ہیں, پڑھا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. شاید اردو کا ترجمہ قرآن کا پڑھ لیا ہو, شاید قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہو, عربی میں صحیح طرح قرآن بھی نہ پڑھ سکے, حدیث کا مفہوم چھوڑ ہو, حدیث کے ترجمہ جو ہے وہ بھی صحیح طرح سے نہ پڑھ سکے, اور ایسے افراد کی تعداد لاکھوں میں ہے, پاکستان ہی میں لاکھوں میں ہے. ہمارے اپنے علاقے میں بہت سے ایسے فلسفی ہیں جو دکانوں پہ بیٹھ کے پان کی دکان پہ بیٹھے فلسفہ جھاڑ رہے ہیں, حکیم صاحب کے پاس بیٹھے فلسفہ جھاڑ رہے ہیں دین کے متعلق, دین یہ ہے, در حقیقت دین نے یہ کہا, در حقیقت یہ ہے, عقل ہے انسان کی, جب عقل ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس چیز کی, کیا ضرورت ہے اس چیز کی. اب یہ فلسفہ جھاڑ رہے ہیں کن لوگوں کے سامنے؟ ان لوگوں کے سامنے جن بیچاروں کو خود بھی کچھ نہیں پتا. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا یہ نتیجہ نکلتا, ایک تو خود گمراہ ہے, خود جاہل ہے, اور دوسرا بہت سے لوگوں کو اپنی جہالت ان تک پہنچا رہے ہیں, اور وہ بھی اتنے سادہ ہیں کہ معاملہ دین کا ہے, دین کا معاملہ ہے تو کسی دین کے سکالر سے بات کی جائے کہ یہ مسئلہ ہے, یہ توحید کی بات ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی, یہ رسالت کا مسئلہ ہے ہمیں سمجھ نہیں آیا, یہ فقہ کا مسئلہ ہے ہمیں سمجھ نہیں آیا, بجائے اس کے وہ ان پر اعتماد کرتے ہیں. یہ جو پان کی دکان پہ بیٹھ گیا, یہ جو چائے والے کی دکان پہ بیٹھ گیا, یہ جو گلی میں ویسے ہی چار پانچ افراد بیٹھ گیا, انہوں نے ایک محفل بنا لی, وہاں جا کے بیٹھک میں کسی ڈرائنگ روم میں کسی گھر میں چلے گئے, یہ بیٹھ گئے, اور جب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ سقراط کو کراس کر رہے ہیں. جب ان کی گفتگو کوئی دوسرا سن لے, ارسطو ان سے بہت نیچے ہے, یہ ارسطو سے بہت اوپر ہے, ارسطو ان کا شاگرد نظر آتا. ان کا خطرہ دین کے لیے اور ان کی آفت دین کے لیے جو ہم نے پہلے بتائی تھی ان میں سے کسی سے بھی کم نہیں ہے. ہر ایک اپنا مقام ہے, ان کی بھی کم آفت. کچھ حل اور کچھ نہ کچھ اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہوں گا. یہ بنیاد بناتے ہیں ایسے افراد عقل انسانی کو بغیر سمجھے ہوئے کہ عقل, اگر پوچھ لیا جائے کہ عقل انسانی ہے کیا, اور میں نے پوچھا ہے بہت سے افراد سے, وہ سمجھتے ہیں یہ بھیجا عقل انسانی ہے. بھیجے کے ساتھ کیا تعلق عقل انسانی کا؟ یہ تو وہ آلہ ہے. شعور کیا ہے؟ تحت شعور کیا ہے؟ لا شعور کیا ہے؟ ان بے شعوروں کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے, لیکن جب یہ بات کرتے ہیں تو سقراط کو کراس کر رہے ہیں اپنے تئیں. ویسے تو جو پڑھا لکھا ہوتا ہے انہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہالت کی آخری درجے پر ہے. یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی, جیسے پہلے بھی عرض کیا, ہم میں سے کوئی اس مقام عرفہ پر فائز ہے تو تھوڑا سا نیچے آ جائے, نظر ثانی کر لے, تھوڑا سا پڑھ لے, تھوڑا سا مطالعہ کر لے, تھوڑی سی ریسرچ کر لے, کسی صاحب نظر سے پوچھ لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا فہم اسلام آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے. خدا بند عالم سوال کر سکتا ہے کہ اے جاہلو, تم نے ایک محفل بنائی اور اپنے تئیں سے ایک دین کا مفہوم گھڑا, اور مفہوم گھڑ کے وہ دوسروں کو تک پہنچایا, نہ تم نے ریسرچ کی, نہ تمہیں کچھ معلوم تھا, تو اس کا جواب دو. وہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا, یہیں پہ اپنی اصلاح کر لی جائے تو یہ آسان ہے. اگر یہاں یہ افراد نہیں ہیں تو آخر یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. اگر کوئی ایسا فرد آپ کی سمجھ میں, آپ کے خیال میں ایسا ہے, تو یہ الفاظ, یہ ہماری بات ان تک ضرور پہنچائیے. پھر بھی اگر وہ اس گھمنڈ میں ہیں کہ نہیں ہماری عقل ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے, تو دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ہم آمادہ ہیں ہم ان سے گفتگو کریں اور اس کا بطلان ان پر ثابت کریں کہ یہ چیز باطل ہے. ہر طرح سے ہم تیار ہیں, مذاکرہ کرنا چاہے ہم مذاکرہ کرنے کے لیے تیار, الگ تنہائی میں گفتگو کرنا چاہے ہم الگ تنہائی میں گفتگو کرنے کے لیے تیار, جس جو شرائط وہ رکھنا چاہیں وہ ہم اس کے لیے آمادہ ہیں, لیکن ہم اپنی طرف سے یہ پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ آپ کی روش غلط ہے اور یہ آپ کو دین و دنیا دونوں میں نقصان پہنچائے گی. اور اپنی طرف سے اتمام حجت کر. ان افراد کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل انسانی ہدایت کے لیے کافی ہے. دین کی ابتدائی یہاں سے ہے کہ عقل انسانی بغیر وحی الہی کے یہ ناقص ہے، ناکافی ہے، اور وحی الہی کی ضرورت ہے انسانی ہدایت کے لیے. یہ آغاز دین ہے، یہ بنیاد دین ہے. اگر عقل انسانی کافی ہوتی انسانی ہدایت کے لیے تو انبیاء کا بھیجنا لغو ہے. نعوذ باللہ، کتب کا، قرآن کا بھیجنا، انجیل کا بھیجنا، باقی کتب آسمانی کا بھیجنا لغو اور فضول ہے. یہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو توحید مشکوک ہے تو وہ توحید کی بات کرے، ہم آمادہ ہیں، ہم تیار ہیں. اگر کسی کو توحید سمجھ نہیں آتی، ہم اتمام حجت کرتے ہیں کہ ہمیں جب بلائیں، جہاں بلائیں، جس شرط پہ بلائیں، ہم تیار ہیں. ہم توحید کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. فلسفہ رسالت پہ شک ہے، ہم اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. فلسفہ معاد پہ شک ہے، ہم اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ بھی نظر ثانی کریں اپنے ان کھوکھلی بنیادوں پر. پہلے نمبر پر دین کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ عقل انسانی ناکافی ہے. عقل انسانی صرف اور صرف وحی الہی کو سمجھنے کے لیے ایک آلہ ہے. عقل نہ ہو، اس وحی الہی کی حقانیت کو نہیں سمجھا جا سکتا. عقل ایک آلہ ہے، ایک وسیلہ ہے، وسیلہ ہدف نہیں ہوا کرتا. حتیٰ کہ ہم یہ کہیں کہ وحی الہی یہ ہمارے دین و دنیا دونوں کے راستے متعین کرنے کے لیے آئی ہے، اور یہ بھی وسیلہ ہے. ہدف ہمارا لکائے الہی ہے. تو یہاں پہ میں انہی الفاظ کے ساتھ اس موضوع کو تمام کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عقل انسانی کافی ہے، وہ نہ تو عقل، شعور، ادراک، لا شعور، تحت الشعور اس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی وہ عقل انسانی کا مفہوم بتا سکتے ہیں کہ عقل انسانی کس کی عقل. تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، عقل انسانی آپ کی عقل، آپ تو فرد واحد ہیں، دو کی دو افراد ہیں. ایک عقل کہے یہ ٹھیک ہے، ایک عقل کہے یہ ٹھیک ہے، اب کس کی عقل؟ عقل فردی، عقل اجتماعی. آپ شاید ان اصطلاحات کا بھی ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید خبر ہی نہ ہو کہ یہ سارے عقل میں زیر بحث بات ہے. ابھی آپ نے علوم عقلیہ کون سے پڑھے ہیں؟ علوم عقلی ہیں کون سے؟ اس کی خبر نہیں ہے، سقراط کو کراس کر گیا. تو نظر ثانی کیجئے. دوسرے موضوعات جو آج ہم ان کو ذکر کرنا چاہ رہے تھے، وہ چیزیں جن کو ہم آج بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آفت ہیں، کل بھی جس کا ہم نے تذکرہ کیا، تھوڑی سی اس کی وضاحت ہم آج بھی کر دیں. ایک ان میں سے ہم نے کہا تھا کہ اب دین کے بانی کے بارے میں غلو کرنا، حد سے بڑھا دینا. اب یہاں پر کچھ لوگ چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آخر کوئی حد ہے؟ ذرا توجہ چاہوں گا. اگر کہا جائے کہ رسول اللہ کو وہی مقام حاصل ہے جس پہ خداوند عالم نے ان کو فائز کیا ہے، نہ اس سے کم کرنا ہے نہ اس سے بڑھانا ہے، تو کچھ لوگ وہی جیسے وہ فلسفی ہیں یہ بھی فلسفی ہیں کہ آخر کوئی حد ہے رسول اللہ کے لیے. اب میں اشارے کروں گا، ہاں رسول کے لیے حد ہے. خود قرآن نے بتائی ہے، خود اسلام نے بتائی ہے. کیا حد ہے؟ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بدھ کے بارے میں، بدھ مت جو مذہب ہے اس کے جبانی ہیں، بدھ کے بارے میں بھی ان کو حد سے بڑھا دیا گیا، رسول اللہ کو بھی بڑھا دیا گیا، بعض مسلمانوں نے اور بعض مسیحیوں نے، اکثریت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی حد سے بڑھا دیا. قرآن نے بڑی صراحت سے کہا کہ کفر کیا انہوں نے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو معبود سمجھا، الہ سمجھا، خدا سمجھا، انہوں نے کفر کیا. اور پھر یہ بھی کہا ہے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، دین میں حد سے نہ بڑھو، اور رسول اللہ کے لیے بھی واضح حکم اسی طرح کا جس طرح کی وہ آیت ہے، بے عینی ہی یہ آیت رسول اللہ کی. اب یہاں پر آیت اگر پڑھ دی جائے، سنی ہوگی آپ نے کہ محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، وما محمد الا رسول، اور وہ حضرت عیسیٰ کے لیے بھی یہی ہے کہ مل مسیح ابن مریم، مریم کا بیٹا مسیح کچھ نہیں ہے، صرف رسول ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بہت سے لوگ ان کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دیں گے. پھر کام کیا ہوگا؟ الوہیت کے درجے پر پہنچانے والوں کا کام یہ ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے رہو، بس کافی ہے، آگے عمل کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی. اور ہم سمجھتے کیا ہیں؟ ہم سے مراد وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ جو بانی مذہب ہیں، یہ بھی میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، ورنہ بانی مذہب کوئی نہیں ہے، خدا بند عالم کے کا دین ہے. کہ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وڈیرے لوگ، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، یہ بھی ایک بڑی آفت ہے، وڈیرے لوگ ان کی تعریف کی جائے وہ خوش ہو جاتے ہیں، بڑوں کی اگر تعریف کر دیں، واہ واہ کیا کمال ہے ان کا، یہ یوں سخی ہیں، یہ ہیں، یہ فلاں ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ عنایت کر دیتے ہیں. ہم نے سمجھا رسول اللہ بھی ایسے ہیں، جناب امیر بھی ایسے ہیں، امام حسن، امام حسین ایسے، ہم کہیں گے واہ 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 آپ بہت اچھے ہیں، وہ کہیں گے ہاں اب آ جاؤ تم جنت میں، تمہیں جنت میں پہنچاؤ. یہ ہم نے نعوذ باللہ ان کو وڈیرے کی شکل میں ہم نے سمجھا، وہ وڈیرا نہیں ہے، ویسے بہت عظیم ہے، لیکن وڈیرے کی شکل میں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایسے بادشاہ ہیں کہ جن کی تعریف سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی خوشی میں پھولے نہیں سمائیں گے ہماری خوشی میں، اور وہ ہمیں وہاں تک پہنچا دیں گے جہاں تک ہم جانا چاہیں گے. تو یہ بھی ایک آفت ہے دین کے لیے. اور قرآن نے بڑی صراحت سے کہا ہے کہ ایسا نہ کرنا، اگر ایسا کر لیا تو میں اپنے لفظوں میں کہوں تو دین کے لیے تم آفت بن جاؤ، اور آفت پھر بن گئے جنہوں نے یہ کام کیا. ایک بات شہید متحری نے کیا اور مجھے بہت اچھی لگی، جہاں وہ شفاعت کا مفہوم بتاتے ہیں. یہ آپ یہ پہلے ایک سیمینار ہو چکا ہے، میں تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے، جب شہید متحری نے یہ مشخص کیا کہ یہ شفاعت کا تصور کوئی یہ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے حضور میں اتنا اثر رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو مجبور کر کے اپنی باتیں منوا لیں گے، تو یہ شرک ہے. جب یہ کہا پھر ساتھ ہی کہا کہ ہماری اکثریت اسی قسم کے مفہوم کو سمجھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی کی، سب کچھ قربان کر دیا، اب اللہ بیچارہ وہ دلہا لنگڑا وہ مجبور ہو گیا، اللہ نے کہا اب تو میں کر ہی کچھ نہیں سکتا، اب امام حسین علیہ السلام ان کو خداوند عالم کو کہیں گے اب یہ میں نے کروانا ہے آپ سے، یہ میرے ماتمی ہیں، یہ میرے عزادار ہیں، اب ان کو، یہ پہلے جنت میں جائیں گے، میں بعد میں جنت میں جاؤں گا. اور بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام بعد میں جنت میں جائیں گے، حالانکہ روایات میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے اہل بیت اطہار ہیں، رسول اللہ ہیں، انبیاء ہیں، اہل بیت. ہم نے اپنی جو ہم نے خود سے کوشش کر کے، محنت کر کے ایک ہمارے ذاکرین نے اور ایک بنایا ہے تصور, اس میں یہ ہے کہ سارے چلے جائیں گے, اب کہیں گے چلے اب میں بھی چلا جاؤں تمہارے صدقے نعوذ باللہ. تو یہ اس قسم کے مفاہیم یہ دین کے لیے ایک آفت, یہ دین نہیں ہے. ایک اور آفت جو اپنے مقام پہ دوسری آفات سے کم نہیں ہے, وہ عمراء, اس سے مراد حاکم طبقہ. فرمانے رسول ہے کہ جب دو قسم کے لوگ بگڑ جائیں گے تو لوگوں کا دین بگڑ جائے گا. خود رسول اللہ نے گویا کہ ان آفات کا تذکرہ کیا, کہا کہ ایک جب عالم بگڑ جائے گا لوگوں کا دین فاسد ہو جائے گا, اور دوسرا جب حاکم بگڑ جائیں گے تو لوگوں کے دین کو فاسد کر دیں گے. اس کا میں تھوڑے سے وقت میں کوشش کروں گا کہ اس کا مفہوم اور لب لباب آپ تک پہنچا دوں کہ یہ شروع کیسے ہوا اور آج جس حالت میں ہے یہ کیوں ایسے ہوا. آپ کو معلوم ہے میں صرف اسلام کی بات ابھی کرتا ہوں, حالانکہ باقی ادیان کو دیکھا جائے تو وہاں بھی یہ مسائل ہیں. خلفائے راشدین کے زمانے تک, کیونکہ یہ چاروں, اب میں اصطلاح یہ استعمال کر رہا ہوں کہ اپنا مفہوم کم الفاظ میں آپ تک پہنچا سکوں, یہ چاروں وہ شخصیات ہیں کہ رسول کے ساتھ ایک عرصہ رہنے کا ان کو موقع ملا. ان کے زمانے تک تو یہ رہا کہ حاکم بھی ہیں اور بہت سا دین خود جانتے ہیں, ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی جاہل سے پوچھیں. ہاں اگر ایک بات نہیں معلوم تو اپنے ہی دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں. فرض کریں ایک مسئلہ پیش آیا اور وہ خلیفہ ثانی نہیں جانتے تو وہ جناب امیر علیہ السلام سے پوچھ لیتے, خلیفہ ثالث نہیں جانتے تو وہ جناب امیر علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں, خلیفہ اول نہیں جانتے تو جناب امیر علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں, یا آپس میں خلیفہ ثانی نہیں جانتے خلیفہ اول ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں. میں نے یہ سنا رسول اللہ سے, اس کے برعکس. لیکن اس کے بعد یہ آپ کو حیرت نہیں ہوگی, حقیقت ہے, کبھی ایسا مسئلہ پیش نہیں ہوا کہ جناب امیر علیہ السلام کہیں کہ مجھے نہیں پتا آپ مجھے رہنمائی کریں, کہیں پہ ایسا مسئلہ ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا. ان کے بعد اب جو حاکم بن گئے, جو وجوہات ہیں ایک آدھ کی میں نے بتا دیا کہ مول و دولت کا وہ نظریہ لوگوں نے اختیار کر لیا جو قاب ابن احبار کا تھا, جو بعد میں بڑے بڑے صحابہ کا بنا اور بڑے بڑے تابعین کا بنا اور بڑے بڑے علماء کا بنا اور اسی کی تشہیر کی گئی. انہوں نے باتیں زیادہ ہیں اور وقت ہمارے پاس کم ہے, ختم ہو رہا ہے وقت, لیکن ہمیں یہ پہلو ضرور بتانا ہے کہ جب یہ خلفائے راشدین کا دور ختم ہو گیا, گزر گیا, اب یہ ہے کہ انہیں صحبت رسول کا, جو بعد میں آنے والے ہیں, انہیں صحبت رسول کا وقت یا نہیں ملا یا بہت کم ملا, انہیں معلوم اصل مسائل سے آگاہ ہی نہیں ہے. اب کیا ہوا, یہ ہوا کہ حاکم تو اور ہے عالم اور ہے, اور جو حقیقی وارث ہیں ان تک تو پہنچنا نہیں, ان سے رہنمائی لینی نہیں. ہاں جب اپنی مجبوری ہو تو لے لیں گے, لیکن جب اپنی مجبوری نہیں ہوگی تو پھر نہیں لیں گے. اب ان علماء نے حاکم کی مرضی کے مطابق دین بتانا شروع کیا. وارثان اسلام تو قید و بند ہیں, وارثان اسلام پہ تو پہرے ہیں, وارثان اسلام تو نہ جانے کہاں پر ان کو کر دیا گیا, لوگ مل ہی نہیں سکتے, لوگ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. ایک خاص طبقہ ہے, ایک خاص گروہ ہے جو ان سے پوچھتا ہے, باقی سارا تو معاملہ ادھر ہے. تو ان علماء, علماء سو نے اور ان حکمرانوں نے مل کر جو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے وہ باقی نقصانات سے کم نہیں, وہ بھی نقصان, وہ بھی آفت. یہ ایسی آفت ہے کہ جو صدر اسلام سے لے کر کے آج تک اور یہ قیامت تک رہے گی, کیونکہ جو معیارات مقرر ہو گئے, جو اسلام کے مفاہیم معین ہو گئے انہی ادوار میں, اب بعد میں آنے والے انہی کو حقیقت سمجھتے رہیں گے, سمجھتے ہیں, سوائے اس پہ کہ جو وہ افراد کہ جو خود سے ریسرچ کریں اور تحقیق کریں اور کسی منزل پہ پہنچیں. یہ بھی ایک ایسی آفت تھی اور ایسی آفت ہے کہ جو دوسری آفات سے کم نہیں ہے. اب وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ جو کمی رہ گئی ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں, بعد میں بیٹھیں گے, آپ بات کر لیجیے گا. جو وقت یہاں پر ابھی ہمارے پاس ہے سوال و جواب کا, تو ضرور آپ سوال کیجئے, سوال سے بہت سے رخ, بہت سے پہلو واضح ہوتے ہیں.
آغا صاحب, آپ نے آفات دین پہ بات کرتے ہوئے جہالت پہ بہت زور دیا کہ جہالت جو مطلب آپ کی مطلب اس بات سے لگا کہ جہالت جو ہے نا مین آفت ہے دین پہ. تو ایک عام آدمی اپنی جہالت دور کرنے کے لیے مطلب کس طرح سے مطلب جو ہے نا اپنا لایا عمل طے کرے, کہ آج کل کے مطلب جس طرح کا دور ہے کہ معیشت کمزور ہے, مطلب اپنا کس طرح سے مطلب وہ کرے, کس طرح سے مطلب اپنا اپنا لایا عمل طے کرے کہ اپنی جہالت کو دور کرے, کہ جو ہم کو اسلام ملا ہوا ہے وہ کعب یا اس جیسے لوگوں کا مطلب جو ملا ہوا ہے اس کے ہم مقلد مطلب بنتے جا رہے ہیں. اگر ہم اپنے ہمیں دیکھتے ہیں تو اپنے میں اتنی پھوٹ ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, خود سے تحقیق کر نہیں سکتے, اتنا وقت نہیں ہے. تو کس طرح پتہ چلے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کہاں امیر علیہ السلام کے مقلد بنتے ہیں کہاں دوسروں کے بنتے ہیں, تو کس طرح مطلب اس طرح کریں کہ ہمارا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور ہم جو ہے اس جہالت کے اس سے بھی باہر نکلا ہے.
برادران سوال سمجھ گئے ہوں گے, بڑا واضح سوال ہے, بڑا خوبصورت سوال ہے کہ عملی طور پر ہم اس جہالت کو کیسے دور کریں جبکہ ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات جو میں کروں گا وہ یہ کہ پہلے انسان یہ سمجھے کہ میں جاہل ہوں. جب تک انسان, ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب تک انسان اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے وہ علاج نہیں کرواتا. تو خاص کر جو میں نے یہ بات کی کہ بعض ایسے افراد ہیں کہ جو بہت جاہل ہیں اور سکرات سے کراس کرتے ہیں جب باتیں کر رہے ہوں, ان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے یہ سمجھیں کہ ہم جاہل ہیں, اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے گفتگو کا. گفتگو میں بڑے آرام سے واضح ہو جائے گا کہ یہ کس, اگر میرے سے گفتگو اور جو مجھے معلومات ہے میں ڈگری بھی بتا دوں گا کہ یہ اتنے ڈگری پر مائنس, اتنے ڈگری پر یہ فائز ہے, یہ اتنے مائنس ڈگری, اور خود وہ قبول کرے گا کہ یہ ڈگری آپ نے مجھے درست دی ہے اور میں پہلے بھی عرض کیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. ہاں اگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے, ہر دھرم نہیں ہے, وہ واقعاً جو سمجھتا ہے کہ ہماری جہالت ہے, ہم مریض ہیں, اس مرض کو ہمیں دور کرنا, اس کے بہت سے طریقے. اب یہاں پہ پہلے نمبر پہ دیکھنا ہے کہ وہ شخص معاشرتی طور پر کیا کام کر رہا ہے, کیا کردار ادا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ملازم ہو, ملازمت میں اسے خاص ٹائم دینا پڑتا ہے, پھر اس کے 5-7-8-10 بچے ہیں, ان میں ٹائم دینا پڑتا ہے, اور گھر کا سربراہ ہے اور بھی بہت سی اس کی مشکلات ہیں. تو غرض یہ ہے کہ وہ عملاً زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا. ایک ایسے اس قسم کے بعض ایسے ہیں کہ جو متوسط ان کی مصروفیات ہیں اور وہ کچھ ٹائم دے پاتے. بعض ایسے ہیں کہ جو ان کے پاس وسیع ٹائم ہے, ٹائم گزارنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, کیا کریں کہ ٹائم گزر جائے. تو ان کے لیے الگ الگ, یہ سب ایک لاٹھی سے ان کو نہیں ہانکا جا سکتا. اب میں ایک دو دو جملوں میں ان تینوں کے متعلق عرض کروں گا کہ فرض کیجئے کہ آپ مریض ہیں, آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, آپ کو علاج کروانا ہے, کیا کریں گے؟ جو آپ اس کے لیے کریں گے اسی سے ملتا جلتا کام آپ دین کے لیے بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے سوچیں گے, اگر وسائل ہیں سب سے پہلے سوچیں گے کون سا جو یہ مرض ہے اس کا ڈاکٹر سب سے اعلیٰ کون سا ہے. اپنی بساط میں اپنی جتنی شناخت ہے, ہو سکتا ہے شناخت ٹھیک نہ ہو, اس سے رجوع کریں گے. اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اس سے کم پر ہی اکتفا کر لیں گے. حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں مل رہا تو وہ کسی میڈیکل سٹور پہ چلا جاتا ہے, کہتا ہے بھی یہ مجھے تکلیف ہے اور آپ اس کی دوائی دیں, وہ دوائی دیتا اور وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور وہی دوائی استعمال کر لیتا. تو جس مقام پہ جو ہو اس کے اعتبار سے اس کا علاج بتایا جا سکتا ہے. جو افراد اتنے زندگی میں مصروف ہیں کہ وہ کر ہی نہیں سکتے تو انہیں تو تقریباً پورے کا پورا کسی دوسرے پہ اعتماد کرنا ہوگا. اور جو ہمیں رہنمائی ملی ہے, عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے اور وہی کی طرف سے بھی ہے کہ ان علماء سے معلوم کرو کہ جن کا قول اور عمل ایک جیسا ہے. اگر کوئی ایسے علماء مل جائیں تو پھر تو ان کی بات کو حجت سمجھ لی جائے, حجت سمجھ کے ان پر عمل شروع کر دیں. کیونکہ ہمارے پاس چارہ ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ گزارے ہی نہیں ہے. کیوں کہ جیسے ڈاکٹر ہم خود تو نہیں ہیں, لہذا ہم نے کچھ تو علاج کروانا ہے. جو صورت ہم وہاں اختیار کریں گے وہیں یہیں ہمیں یہ اختیار کرنا. ہاں وہ افراد جن کے پاس کچھ ٹائم ہے انہیں ظاہر ہے کہ صرف اکتفا دوسروں پر نہیں کرنا. جس کے پاس کچھ علم ہے میڈیکل کا تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے علم پہ اکتفا کرے گا اور کچھ پھر دوسرے ماہرین کی طرف رجوع کرے گا جو قابل اعتماد ہے, اس کو وہ کرنا. تیسرا شخص جو ہے جس پہ ٹائم وافر ہے, اس کو ٹائم گزارنا ہے اس کے لیے مشکل ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ مرض ہے, تو اس کو باقاعدہ طور پر اس کے لیے معین کوئی کرے جس پر اس کو اعتماد ہے کہ یہ اس کا ماہر ہے, کہ یہ آپ نے اس طرح سے یہ مراحل طے کرنے ہیں اور پھر آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں کچھ سمجھ سکتے ہیں. جب تک ان مراحل سے نہیں گزرے گا وہ کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. اور اگر اس کی تفصیلی بات کرنی ہو تو بعد میں میں حاضر ہوں. تھوڑا سا اونچا, تھوڑا سا
ہلو. اچھا آپ سے سوال یہ, جیسے کہ مال و دولت جمع کرنے کی بات آئی تھی تو آپ نے کہا کہ جو ہے ہم جو ہے اس یہودی کی جو ہے ہم تقلید کر رہے ہیں, تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے, خبز بھی دی جا رہی ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے مال ظاہری بات ہے لوگوں کے پاس رہتا ہے اور وہ بڑھتا بھی جا رہا ہے اور لوگ ہیں مالدار, ایسے بھی افراد ہیں بڑے مشہور ہیں معاشرے میں, ہم جانتے ہیں کہ جو کہ بڑے خمس جو ہے پابندی سے دیتے ہیں, مگر بے انتہا مالدار لوگ ہیں, بے انتہا جو ہے وہ سرمایہ دار لوگ ہیں. تو ایک بات تو یہ کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو تقلید کی جا رہی ہے مجتہدین جو فتاوا ہیں مسائل ہیں اس میں ہم کہیں بھی یہ اس حوالے سے جو ہے یہ مسائل کا تذکرہ نہیں پاتے ہیں, نہ اس میں مذمت پاتے ہیں, نہ اس حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے. تو پاکستان میں بھی ہم یہ بات بھی حقیقت ہے, جہاں تک غربت کی بات ہے یہ بات بھی بڑی ہے کہ واضح ہے اور یہ شاید ریکارڈ پر ہے کہ 30-40% پاکستان میں جو ہے جو ایک خط ہے غربت کی, اس سے بھی نیچے زندگی گزار رہے پاکستان میں. تو اس حوالے سے آپ گفتگو کریں گے کیا وجہ ہے کہ مشتہرین اس حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے؟
میں ایک, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کیونکہ عزا کے ایام آ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ کچھ وقت اس کے محرم جو آ رہا ہے اس کے متعلق بات کی جائے. تو تھوڑا سا جواب, مختصر سا جواب ابھی دے دیتا ہوں, تو بعد میں اس کے لیے جواب تفصیلی جو ہے وہ اگر دریافت کرنا ہو تو وہ کر لوں. جنگ جمل کے بعد اور اس کے دوران میں مشکل پیش آ گئی امت کے لیے. ایک طرف زوجہ رسول ہیں, وہ اصحاب رسول ہیں کہ جنہوں نے بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں, واقعاً بھی دیے, ایسا نہیں ہے کہ خدمات انجام نہیں دی. حضرت طلحہ کا ایک بازو ضائع ہو گیا ہے رسول اللہ کے دفاع میں احد میں, اسی طرح سے حضرت زبیر نے خود جنگ احد میں اتنے تیر چلا کے رسول اللہ نے ان کے لیے بہت اچھے الفاظ کہے. ایک طرف یہ افراد ہیں اور ایک طرف جناب امیر علیہ السلام. اب امت کے لیے مشکل ہو, کیا کریں؟ بہت سے لوگ پریشان بھی تھے, عملاً بھی پریشان تھے کہ کیا کریں. جناب امیر علیہ السلام نے وہ بات کی کہ جو قیامت تک ایک معیار بن گئی. جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ حق کو پہچانو, اہل حق خود مل جائیں گے, افراد میں حق کو تلاش نہ کرو. کیوں؟ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے اگر ہم اس طرح سے بحث کرنا شروع ہو جائیں کہ بڑے بڑے مجتہدین مالدار ہیں, فرض کریں بڑے بڑے علماء کے پاس بڑا بڑا پیسہ ہے, یہ بھی ایک گفتگو کا انداز ہو سکتا ہے. بڑے بڑے متدین افراد ہیں کہ جن کے پاس انبار لگے ہوئے ہیں, یہ وہی بات ہے کہ جس کی مذمت جناب امیر علیہ السلام نے. اس طرح حق نہیں, حق پہ نہیں پہنچ پاؤ گے. حق کو پہچانو کہ حق کیا ہے, جو اس پر عامل ہے سمجھو یہ اہل حق. اب وہ ہو سکتا ہے وہ عالم ہو سکتا ہے وہ ادنا سا ایک انسان ہو, عام الفاظ میں جسے ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں, اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے, ہم اسے سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اب حق پر عمل کر رہا ہو اور بڑے بڑے دوسرے افراد حق پر عمل نہ کر رہے ہیں. تو میں یوں کہوں گا, اگرچہ یہ اختلافی بات ہے, اس میں کوئی شک, بات اختلافی ہے, لیکن جو ہم نے قرآن حدیث سیرت اور فقہ سے, فقہ جسے آپ کہتے ہیں, اس سے حاصل کی ہے وہ یہی ہے کہ معصوم کبھی بھی اس دولت پہ راضی نہیں ہوئے کہ غربت ہو معاشرے میں اور کسی کے پاس دولت ہو, اس پہ راضی نہیں. کوئی نبی راضی نہیں ہوا. عملاً ہم نے دیکھا, جو قرآن میں دیکھا ہے, سیرت میں دیکھا ہے اور ان کے فرامین میں دیکھا ہے, کسی معصوم نے کبھی اس پہ رضایت کا اظہار نہیں کیا کہ لوگ محتاج ہوں اور وہ کہیں کہ تم نے خمس و زکات ادا کر دیا, اب تم جتنا مرضی مال رکھو. عملاً ایسا نہیں. اور جو مجھے سمجھ آیا, کیونکہ میں یہاں پر گفتگو بنیادی طور پہ تقلیدی نہیں کرتا, فلاں کا یہ فتویٰ ہے, فلاں کا یہ فتویٰ ہے, میں نے کبھی یہ کہا کہ اس کا یہ فتویٰ ہے, میں فقہ کی تھوڑی یہ محفل ہے. ہاں یہ بات کیونکہ فقہ سے مربوط ہے لہذا رجوع کرنا پڑتا ہے مجتہد کی طرف کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے. ایک میں اور اشارہ کر کے پھر دوسری بات جو ہے دو چار منٹ میں وہ بھی کرنا چاہوں گا. اسے بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کوئی خاص جہت سے کسی پہ میں تنقید کر رہا ہوں, یہ کلی بات ہے اور یہ درد ہے جسے ہمیں کہنا ہے, بتانا ہے. ہمارے ایک دوست قم میں گئے اور کسی مجتہد سے لکھوا کے لائے کہ یہ شخص نصف مال ایمان اپنی ذات پہ خرچ کر سکتا اور نصف جو ہے وہ بھیجے گا مرکز میں. ہمارے پاس آئے تو کہا کہ یہ ان کو معلوم تھا کہ میں میری یہ رائے نہیں ہے. اب وہ آئے کہا کہ یہاں پرنسپل ہیں مدرسے کے, آئے اور کہا کہ آپ یہ کہتے تھے ہم یہ لکھوا کے لے آئے. اب بتائیے. تو جو ان سے گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ بتاؤں گا. اب میں آپ کے سامنے بھی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں, جب انسان کو واضح طور پہ سمجھ آ رہی ہو کہ یہ اشتباہ ہے, یہ غلطی ہے, اور وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے کیونکہ اجازت مل گئی ہے لہذا یہ غلطی نہیں رہی. اب اس کی میں مثال سیرت رسول سے بھی آپ کو دیتا ہوں. ایک دفعہ رسول اللہ نے فیصلہ کیا اور فیصلہ کرنے کے بعد فوراً یہ فرمایا, فیصلہ مال کا تھا, پیسے کا مسئلہ تھا, رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یاد رکھنا میں نے فیصلہ کیا ظاہری حالت دیکھ کر, جو ظاہر میں ادلہ تھی اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا تھا, اسی کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا. یہ یاد رکھنا, یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے فیصلے سے جس کا مال نہیں ہے اس پر حلال ہو جائے گا. ظاہراً جو ادلہ تھیں, جو حالات تھے, اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے. معصوم اپنے علم پہ فیصلہ نہیں کر سکتا, جو ظاہر میں صورت ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, ورنہ وہ تو بہت سی باتوں کو جانتا ہے کہ کون حقدار ہے, لیکن وہ اس کے مطابق اس کو حکم نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے. اس نے جو ظاہر میں ادلہ ہیں ان کو ہی دیکھنا ہے. تو یہ کس لیے فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کا مال نہ ہو لیکن ظاہر میں وہ ثابت نہیں کر سکا اور اس کو دوسرا اور اس کو وہ مال مل گیا. اب یہ سمجھے کہ اب تو میرا ہے, رسول نے فیصلہ کیا ہے میرا. میں نے کہا رسول بھی فیصلہ کریں تب بھی رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے حرام ہے اور جہنم کا ایندھن, تمہارے لیے یہ کیسے جائز ہے؟ اب ایک اور اس کی میں آپ کو مثال دوں گا. جناب امیر علیہ السلام نے مقدمہ درج کیا خلافت ثانی میں اپنی زرا کا, فیصلہ ہو گیا. جناب امیر اس مقام پہ گواہ نہ لا سکے, گواہ نہیں تھے. اب ہمارے جو عام لوگ ہیں وہ جناب امیر کو جھٹلا دیا گیا وہ یا رو رہے ہیں, یا رونے کی بات نہیں ہے, یا جو قوانین اسلام ہیں انہی پر فیصلہ ہونا ہے. اور جناب امیر نے بڑی خوشی کا اظہار کیا, فیصلہ جناب امیر کی خلاف ہو گیا. اب ہمارے اور بعض روایت کے مطابق یہ ان کے اپنے دور حکومت میں ہوا ہے, اور اگر اپنے دور حکومت میں ہوا ہے اس سے بڑھ کے عظمت نہیں ہے. خود ایک خلیفہ وقت ہے, حاکم ہے, اس کے وہ ایک مقدمہ درج کرتا ہے اور اس کا قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ تمہارے خلاف ہے. ہمارا ہو تو وہ تو مروا ڈالے اس کو جو جس کے خلاف فیصلہ ہے. لیکن جناب امیر علیہ السلام نے اس فیصلے کو قبول کیا, کہا کہ موازین اسلام کے مطابق ہی فیصلہ. اب جب وہ چلنے لگے اس یہودی نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا کہ واقعاً اسلام حق ہے, اگر اس اسلام کے قانون سے خلیفہ ہے وقت پر زد پڑی ہے تب بھی اس نے قبول کر لیا, حالانکہ معلوم ہے کہ یہ زرا آپ ہی کی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, یہ ہے اسلام. اب اگر ہمیں ایک طرف دیکھتے ہیں کہ گنجائش ہے, ہم گنجائشیں ڈھونڈنے لگے ہیں, پھر تو جو مرضی انسان پھر کرے. اور اگر حقیقی مسئلہ ہے تو وہ وہی ہے کہ جو میں عرض کر چکا. عزاداری کے حوالے سے دو چار جملے میں عرض کروں گا آج, ویسے بھی اجازت ہے کہ زیادہ وقت لیا جا سکتا ہے. برادران, بعض لوگوں کے یہ ذہن میں ہے کہ علماء عزاداری کے خلاف ہیں. میں اگر یوں کہوں کہ عزاداری جو آج تک محفوظ رہی ہے وہ علماء کی وجہ سے رہی ہے تو یہ بے جان ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں بے جا وکیل نہیں ہوں، نہ علماء کا اور نہ کسی اور کا، کبھی میں نے بے جا وکالت نہیں کی اور نہ کبھی نصیب ہوا ہمیں. علماء کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ وہ اسلامی موازین میں اس کی نظر سے دیکھتے ہیں عزاداری. فرض کیجئے عزاداری ہو رہی ہے، وقت نماز آ گیا ہے، وہ حکم دیں گے کہ اب نماز ادا کی جائے، یہ عزاداری کا حسن ہے، یہ عزاداری کا کمال ہے، یہ عزاداری اس سے اکمل ہوتی ہے. اب جو دوسرے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عزادار ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ یہ ایک مصیبت عزاداری میں، یہ نماز کا کیا تعلق عزاداری؟ عزاداری کی تو سن وہ قضا نہیں ہے، نماز کی تو قضا ہو جاتی ہے، اس کو بعد میں پڑھ لیں. یہ ایک تصور ہے، ایک میں نے مثال دیا. یا ایک اور دلیل دیں گے، عزاداری تو اصول دین میں سے ہے، نماز تو فروع دین میں سے ہے. یہ عام طور پہ ادلہ دی جاتی ہیں، کن کی طرف سے؟ ارسطو سے بڑے مجتہدین کی طرف سے، ارسطو سے بڑے فلسفیوں کی طرف سے. تو ظاہر ہے کہ جب یوں صورتحال بنے گی تو یہ ارسطو نما افراد سمجھیں گے کہ یہ علماء عزاداری کے دشمن ہیں. تو علماء عزاداری کے دشمن نہیں ہیں، عزاداری کے محافظ ہیں، عزاداری کو خالص اسلام کی نگاہ سے وہی کام کرتے ہیں کہ اگر معصوم ہوتا تو وہ بھی اسی انداز سے کہتا، کیونکہ انہوں نے یہی سمجھا کہ معصوم نے کربلا کے میدان میں بھی نماز جماعت کو ترک نہیں کیا. وہ سمجھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہے. جناب امیر علیہ السلام نے لیلۃ الحریر کو بھی نماز شب قضا نہیں کی، وہ سمجھتے ہیں. جنگ ہو رہی ہے، ڈھونڈ رہے ہیں کہ علی نظر نہیں آتے، حیران ہو گئے. جنگ میں تو سب سے آگے ہوتے ہیں، علی نظر نہیں آ رہے. دیکھا تو عین جنگ میں ایک خاص جگہ پر نماز تہجد میں مشغول ہے. آ کے کہا مولا یہ کیا، جنگ ہو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا ہم جنگ اسی کو باقی رکھنے کے لیے کرتے ہیں، یہ اصل دین ہے. ہم جو سمجھتے ہیں کہ نماز آئی عزاداری منہدم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. نماز سے عزاداری مضبوط ہوتی ہے، نماز سے عزاداری مستحکم ہوتی ہے، یا اس طرح کے جو باقی اسلام کے احکامات ہیں اس سے عزاداری مضبوط ہوتی ہے. دو منٹ میں اور میں چاہوں گا کہ ایک دو باتوں کی طرف توجہ دلا دوں. مجتہدین علماء، خاص کر میں علماء حقہ کی بات کر رہا ہوں، علماء سو کی بات نہیں کر رہا، علماء مصلحتی کی بات نہیں کر رہا. یہ جو علماء حقہ ہیں انہوں نے رسول اور آل رسول سے جو سمجھا ہے اس کا ایک معیار وہ معین کر دیا، بتا دیا. دو جملوں میں اگر کہا جائے تو یہ ہے کہ عزاداری روح اسلام ہے، کیونکہ عزاداری ہی سے دشمن سے اظہار نفرت ہوتی ہے، عزاداری ہی سے مشن امام حسین علیہ السلام کی وضاحت ہوتی ہے، عزاداری ہی موجب بنی ہے حقیقی اسلام اور تشیع کی بقا کا. لیکن حقیقی عزاداری جو رہنمائی، جس کی رہنمائی معصومین نے کی ہے، وہ کیا ہے؟ ہر وہ کام کہ جو واجب ہے وہ چھوٹنے نہ پائے، ہر وہ کام جو شریعت نے حرام قرار دیا وہ ہونے نہ پائے. اس کی میں یوں مثال دوں گا، فرض کیجئے اسلام نے پردہ واجب قرار دیا اور سر کھولنا، سر ننگے ہونا حرام قرار دیا. اب بعض خواتین کا، رابعہ بصری سے بلند تر جو خواتین ہیں، مریم بنت عمران سے زیادہ مفکر جو خواتین ہیں، उनका ये कहना है कि जब उनके पर्दे नहीं रहे तो हम क्यों पर्दे करें, उनके पर्दे तो यजीदियों ने उतारे थे। और वो आखिर तक कहती रही हाय पर्दा, वो तो पर्दे के लिए जलना चाह रही थी। ये तो इमाम वक्त ने फरमाया कि जलना नहीं है, इस वक्त आपको इसी तरह बाहर जाना। तो अगर कोई इस तरह का मफहूम आज़ादारी का समझे कि उनको बेड़ियां पहनाई थी, हमें भी बेड़ियां पहननी है, तो उन ये सुन्नत है हजरत सज्जाद, एक और भी सुन्नत है, वो आप नहीं करते न करेंगे। उनको जहर से शहीद किया गया, खा लीजिए एक पुड़िया, यहां कहेंगे हराम है, यहां हराम बता दिया इस्लाम ने, इधर भी बता दिया, तो अपनी मर्जी वाला तो कबूल कर लेंगे, दूसरा वो कबूल नहीं करेंगे। तो इस्लाम या आजादारी, हमारे चुनाव, हमारे इख्तियार, हमारे इंतखाब का नाम नहीं है। आजादारी वो है कि जो मासूमीन ने हमें बताई है, और उसी अंदाज से मनाना है कि जो मासूमीन ने हमें जिसकी वजाहत की है, जिसकी सराहत की है। अगर इस सिलसिले में कोई सवाल हो, खासकर इस सिलसिले में कि हुदूद व कयूद मुय्यन करने के सिलसिले में, तो मैं यहाँ भी हाजिर हूँ और बाद में भी हाजिर हूँ, इस सिलसिले में मैं बात करूँ।
वक्त जो है वह सब ख़त्म हो रहा है, और आप काफ़ी अरसे के बाद इस इलाके में आए और आपने महसूस किया और इलाके की बुराइयों की जरूरत भी आपने निशानदेही की। और साहब अगर कोई पैगाम आप देना चाहें इस इलाके को तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी, और ये शुरका भी यही चाह रहे होंगे कि आप कोई पैगाम दें।
मैं ज़ाती पैगाम, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि मैं कोई चीज़ हूँ कि मेरे तरफ से ये पैगाम है। हाँ, वो बात कि जो हमें वही इलाही से हम तक पहुंची है, कि जो किताबी सूरत में कुरान मजीद में है या अहदीस रसूल और सीरत रसूल में है, उससे जो हमें बात समझ आती है, हम वो आप तक पहुंचाना चाहते। इस्लाम सर झुकाने का नाम है इलाही कानून के सामने। दीन उस निजाम हुकूमत का नाम है, उस निजाम, उस आईन का नाम है कि जो बशरियत के दीन और दुनिया की फलाह का मूजिब है। इसको समझने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाइए, जितना मुमकिन हो, जितना जिसकी बसात में है, इसको समझने के लिए कुछ कदम उठाइए। सिर्फ सेमिनारों के में बैठकर यहाँ सवालात करके, अगरचे बहुत कुछ हासिल किया होगा आपने भी और हमने भी, लेकिन ये नाकाफी है। इससे थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाइए। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि अपने इंतखाब को बगैर तहकीक के इस्लाम न समझिए, और जब इस्लाम का कोई हुक्म सामने आ जाए, जब समझ रहे हो कि ये हुक्म इस्लाम है, तो चाहे जी को अच्छा लगे चाहे न लगे, उसके सामने सर झुका दीजिए। परवरदिगारा मुझे भी और बाकी सब बिरादरान को हकीकी माना में मोमिन बनने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमें इस्लाम मोहम्मदी को समझने की तौफीक अता।